جانے مسائل تو علماء سے پوچھے، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے ملا ہے۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو دین متین کے احکامات سیکھ کر سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابتدان درود پاک کی فضیلت ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم عالی شان ہے کہ تین طرح کے ایسے اشخاص جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ ان میں سے پہلا شخص ارشاد فرمایا، وہ جو میرے کسی امتی کی پریشانی کو دور کرے، اور دوسرا شخص وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، اور تیسرا وہ جو مجھ پر کثرت سے درود بھیجے۔ یہ تینوں وہ خوش نصیب ہیں کہ جنہیں بروز محشر اللہ اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ذہن نصیب ہماری وجہ سے کسی امتی کی پریشانی دور ہو، اس کی مشکل آسان ہو، اللہ یہ نیکی والے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ بارگاہ رسالت میں ایک بار ہدیہ درود و سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاتم و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ آج کے ہمارے مہمان ہیں مفتی حسان صاحب، حضرت آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاک اللہ۔
کیسے مزاج؟
الحمدللہ رب العالمین۔
سوال یہ ہے کہ جن کے بارے میں ہم اولیاء کرام کے تذکرے سنتے ہیں، اللہ کے نیک بندوں کے تذکرے سنتے ہیں، پیر کے لیے کچھ شرائط بیان کی جاتی ہیں کہ جس میں ایک شرط عالم ہونا بھی ہے، تو جو ولی ہوتے ہیں کیا ولی کے لیے بھی عالم ہونا شرط ہے؟ اور ہر پیر وہ ولی ہو یا ہر ولی پیر ہو، تھوڑا سا خلاصہ کر کے یہ ایک مسئلہ جو ہے وہ پورا اگر آپ اسی بیان فرما دیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیر کی بنیادی اعتبار سے چار شرطیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نمبر ایک یہ کہ سنی صحیح العقیدہ ہو، اس کا جو سلسلہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تک ملتا ہو، درمیان میں کہیں رشتہ راستہ جو طریقت کا راستہ ہے وہ ٹوٹتا نہ ہو، اسی طرح فاسق کے مولن نہ ہو یعنی کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو، اور چوتھا یہ کہ علم والا ہو یعنی اتنا علم رکھتا ہو کہ اپنی ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکال لے۔ ہر شرط کیوں ہے اس کی وجہ علماء نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں جو یہ شرط ہے کہ علم والا ہونا، تو پیر جو ہوتا ہے اس کو عربی میں مرشد کہتے ہیں، رہنما،
مرشد عام طور پہ لوگ مرشد بھی کہہ رہے ہوتے ہیں۔
مرشد نہیں، مرشد الگ چیز ہے، مرشد تو اس میں مفعول کا صیغہ بنے گا جس کا
ایک طرح کا مرید ہو گیا
جس کو ہدایت دی گئی۔ تو مرشد یعنی جو ہدایت دینے والا، ہدایت کا راستہ بتانے والا، ہدایت کی طرف چلانے والا۔ تو مرشد جو پیر ہوتے ہیں ان کے لیے علم اس لیے ضروری قرار دیا گیا کہ بغیر علم کے بندہ خود ہی راہ پر نہیں چل سکتا، تو دوسروں کو کس طرح چلائے گا، لہذا ان کے لیے علم کو ضروری قرار دیا گیا۔ اب جہاں تک رہا یہ معاملہ کہ جو پیر ہے اس کا ولی ہونا شرط ہے، تو ایسی کوئی کتابوں کے اندر شرط نہیں ہے کہ پیر ولی ہی ہو، یعنی ولی ہو بھی سکتا ہے، اور عمومی طور پہ جن کے اندر یہ شرائط پائی جائیں اور واقعی وہ تقوی و پرہیزگاری کے مراحل مسلسل طے کرتے ہوں تو یہ ہو بھی سکتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہوں۔ تو بہرحال شرط یہ نہیں ہے، نہ پیر کے لیے کرامات کا ہونا شرط، نہ ولی کے لیے کرامات کا ہونا شرط، اور نہ پیر کے لیے ولی ہونا شرط۔ شرط یہ چار ہیں، اور پیر کا جو بنیادی مقصود ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے آخرت کا فائدہ ہمیں پہنچے، دنیا میں رہنمائی ملتی رہے اور آخرت کے اندر اس کا فائدہ پہنچے، باقی اس کی برکتیں جدا گانا ہوتی ہیں۔ اچھا، جو پیر ہوتا ہے وہ عمومی طور پر ولی ہوتا ہے، نہیں جبکہ اس کے اندر شرائط پائی جائیں، کیونکہ بندے پر لازم ہے کہ وہ اپنے پیر کو اولیاء زمانہ میں سب سے افضل سمجھے گا. اچھا پھر اس کے بعد آپ نے کہا کہ کیا ہر ولی عالم ہوتا ہے اور ہر عالم ولی ہوگا؟ تو ہر ولی کے لیے تو شرط ہے کہ وہ عالم ہو. فرمایا مت تخذ اللہ ولیا جاہلا, اللہ پاک نے کبھی کسی جاہل کو ولی نہیں بنایا. علم عطا ہوتا ہے اس کے بعد ہی وہ ولی بن سکتا ہے, اس سے قبل وہ ولی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, باقی رہا کہ جو عالم ہے اس کے لیے ولی ہونا شرط ہے, تو ایسا نہیں ہے, ضروری نہیں ہے. پہلے بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں کہ ولایت یہ اللہ کی طرف سے عطیہ ہے, اللہ کی طرف سے تحفہ ہے, جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے. علم حاصل کر کے یا عمل کے ذریعے یہ منصب حاصل نہیں کیا جاتا. ہاں یہ چیزیں ممد و معاون ضرور ہوتی ہیں, فائدہ ان کے ذریعے ضرور پہنچتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کی یہ سنت جاریہ ہے کہ بندہ جب عمل کرتا ہے تو پھر وہ اپنے بارگاہ کے اندر اس کو مقام مرتبہ عطا فرماتا ہے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور ولی کے لیے کہ یہ وہ عالم ہوتا ہے, چاہے پراپر علم حاصل کیا ہو یا اللہ کی طرف سے خاص عطیہ ہو جائے, اسے علم ملے.
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو علم لدنی عطا ہوتا ہے اس کا فیصلہ کرنا بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے. عمومی طور پر جب ہم اولیاء کی سیرت کو پڑھتے ہیں, حالات کو پڑھتے ہیں, حتیٰ کہ سید الاولیاء حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ النورانی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, ان کے بھی آپ حالات پڑھیں تو وہ آپ کو ظاہری علم حاصل کرتے ہوئے ہی نظر آتے ہیں. بچپن میں ہی بغداد جاتے ہیں, وہاں کے بڑے بڑے علماء سے علم حاصل کرتے ہیں, اور پھر ان سے لوگ جہاں ولایت کا راستہ حاصل کرتے ہیں, ساتھ ہی ساتھ جو ظاہری علوم ہیں, جو مروجہ درس علوم پڑھائے جاتے تھے, جیسے ہمارے یہاں درس نظامی پڑھائی جاتی ہے, تو اس طرح کے جو علوم تھے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ باقاعدہ پڑھایا کرتے تھے. نحو پڑھایا کرتے تھے, آپ ادب پڑھایا کرتے تھے, عقائد پڑھاتے تھے, حدیث پڑھاتے تھے, تفسیر پڑھاتے تھے, فقہ پڑھاتے تھے, یہ آپ کا معمول تھا پڑھانے کا, 13 علوم کے اندر تقریر فرمایا کرتے تھے. تو اس لیے جو ولی ہوتا ہے وہ باقاعدہ اس طرح کے درجات کو, علم کے درجات بھی طے کرتا ہے, اس کو علم لدنی بھی عطا ہوتا ہے. ہاں بعض ایسے مل سکتے ہیں کہ جن کو اللہ پاک ایسا علم براہ راست عطا فرما دے, لیکن ان کا پھر علم جو ہوگا نا وہ ظاہری شریعت سے کبھی نہیں ٹکرائے گا. یعنی یہ وہ نہیں کہیں گے کہ بھائی مجھے یہ چیز اللہ پاک کی طرف سے ملی ہے, تمہارا علم یہ ہے اور میرا علم یہ ہے, یوں نہیں ہوگا. نہیں,
بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ توہین کرنے والے انداز ہوتا ہے کہ تم کتابوں کے عالم ہو اور دوسرے یہ والے
اس طرح. یہ تو باطل بات ہے نا, اصل ہے کتابوں کا علم, اسی سے پتہ چلتا ہے کہ جو دوسرا علم حاصل ہوا ہے وہ صحیح بھی ہے یا نہیں.
صحیح بھی ہے کہ نہیں, ٹھیک.
تو وہ کبھی بھی آپ کو حقیقی اولیاء جو اس طرح کے ہوں گے وہ اس چیز کی مخالفت کرتے ہوئے نہیں ملے.
ماشاءاللہ. ناظرین آپ کے میسیجز بھی ہیں, ان کو ہم شامل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ناظرین وہ جو ایس ایم ایس کے ذریعے مسائل پوچھتے ہیں وہ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں. ایک تو یہ بڑا مسئلہ کہہ رہے کہ کیا شیشہ آئینہ دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے؟
نہیں جی, شیشہ دیکھنے سے چاہے اپنی شکل دیکھی ہو یا کسی اور کی شکل دیکھی ہو وضو نہیں ٹوٹتا. یعنی نواقص وضو میں سے, وضو توڑنے والی چیزوں میں سے کہیں بھی یہ نہیں لکھا ہوا کہ بندہ شیشہ دیکھے تو وضو ٹوٹ جائے گا.
ٹھیک ہے. دوسرا یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آیت درود پاک سننے سے یا پڑھنے سے کیا درود واجب ہو جاتا ہے پڑھنا؟
نہیں, ایسا نہیں ہے. ہاں اتنا ہے کہ مجلس میں اگر پہلی دفعہ سنی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نامی آیا ہے تو یہ آیت پوری ہونے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہوگا. مجلس میں ایک دفعہ پڑھنا یہ واجب ہے.
ٹھیک ہے.
تو یوں یہ آیت کی بنیاد پر نہیں بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نامی آنے پر واجب ہے. اور ویسے اس آیت کی وجہ سے یہ آیت سبب بنتی ہے کہ مسلمان پر زندگی میں ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ فرض
ہے.
اس بات کا حکم دیا گیا ہے تو اس کو پورا کرنا زندگی میں کم از کم ایک مرتبہ یہ ضروری ہے.
ٹھیک ہے. عام طور پر مساجد کے اندر جب دعائیں ہوتی ہیں تو اس میں آیت درود بھی آخر میں پڑھی تھی.
جی بالکل, لوگ پڑھتے ہیں.
ایسی صورتحال میں یہ بھی کیا حکم رکھے گا؟
پڑھنا چاہیے, کیونکہ اول تو ہوتا یہ ہے کہ بہت دفعہ تو بندہ پہلی دفعہ ہی اس مجلس میں سن رہا ہوتا ہے.
ٹھیک.
اب اس کو پڑھنا ہوگا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم,
یعنی یہ دعا کے بھی مجلس ایک قرار پائے گی.
بالکل. یعنی مجلس سے مراد یہ ہے کہ جہاں لوگ جمع ہوئے بیٹھے, یا خود ہی بیٹھا کسی مقام پر اور پہلی دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا تو وہاں پڑھنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا کہ ایک مرتبہ کم از کم پورے جلسے کے اندر, پوری مجلس کے اندر وہ پڑھ لے.
فجر کی نماز میں کہہ رہے ہیں کہ اگر فجر میں ہی ہم کوئی قضاء عمری وغیرہ یہ کرنا چاہیں تو صرف فجر کی ہی قضاء ہو سکتی ہے یا کچھ اور بھی قضاء ہو سکتی ہے؟
ایسا نہیں ہے کوئی بھی وقت ہو اس وقت میں اسی وقت کی نماز کو ادا کرنا یہ لازم نہیں ہے. یعنی زور کے وقت میں آپ چاہیں کہ فقط زور ہی کی قضا کریں اور نہ کریں, ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ اور بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. یعنی زہر کے وقت میں آپ بہت ساری فجر آپ کی جو نعوذ باللہ چھوٹی ہوئی ہیں تو آپ اس کی قضا کر سکتے ہیں. فجر کے وقت میں معاذ اللہ اگر فجر کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں تو پھر اس صورت میں آپ چاہیں تو زہر کی جو چھٹی ہوئی وہ اس وقت میں ادا کر سکتے ہیں. یعنی اس کی کوئی قید نہیں ہے سوائے صاحب ترتیب کے کہ آپ چاہیں جس وقت میں چاہیں جو نمازیں چاہیں وہ ادا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا سوال ہے, والد صاحب کو فوت ہوئے 26 سال ہو گئے ہیں, اتنا عرصہ گزرنے کے بعد بھی ان کی قبر کافی بوسیدہ ہو چکی ہے, تو اب عصر نو دوبارہ سے قبر تیار کریں کیا کریں؟
کوئی ضروری نہیں ہے کہ عصر نو تیار کریں. دو باتیں اس میں سمجھ لیں. نمبر ایک یہ کہ ٹوٹی پھوٹی جو قبریں ہوتی ہیں جو بوسیدہ اور پرانی ہو جاتی ہیں, تو شرح الصدور میں حضرت ارمیہ علیہ السلام کا یہ واقعہ لکھا ہے کہ جب وہ گزرے قبروں کے پاس سے تو ان میں عذاب ہو رہا تھا, جب کچھ عرصے کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہ قبریں ٹوٹ پھوٹ چکی تھیں اور ان کے اندر عذاب نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے نبی تھے, ملاحظہ کر رہے تھے, تو اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ان شکستہ ہڈیوں کے اوپر, ان بوسیدہ قبروں کے اوپر میں رحم فرماتا ہوں. تو قبر جب بوسیدہ اور پرانی ہو جائے تو یہ زیادہ ایسی ہوتی ہے کہ اس پر رحم کیا جائے. البتہ اگر اس قبر کا نام و نشان مٹنے کا اندیشہ ہے, یہ قبر اس طرح کھل گئی ہے کہ لاش نظر آ رہی ہے, کفن نظر آ رہا ہے, تو پھر اس کو بند کر دیں اور اس طرح اس کو بنا لیں کہ جس سے قبر کا نشان آپ کے سامنے باقی رہے.
ٹھیک ہے. ایک یہ بھائی پوچھ رہے ہیں کہ اگر مغرب کی نماز کے فرض بھول کر 4 پڑھ لیا ہم نے تو دوبارہ پڑھنے ہوں گے؟ ڈیٹیل نہیں بتائی کہ اگر کبھی بھول کر چوتھے کے لیے کھڑا ہو جائے,
بیٹھ جائے گا, وہ بیٹھنا چاہیے
اس سے فوراً لازم ہے کہ
بیٹھ جائے گا,
لیکن نہیں بیٹھا اور سجدہ کر دیا تو فرض باطل ہو گیا.
فرض باطل ہو گئے, اب اس کو یہ دوبارہ نماز پڑھنا ہوگی, اور بیٹھا ہی نہیں سرے سے, کھڑا ہو گیا, تو اب جیسے ہی سجدہ کیا اس نے تو فرض ویسے ہی اس کے
باطل ہو گئے. اور اگر بیٹھنے والی صورت ہے تو اس میں فرض ادا ہو جائیں گے, قاعدہ آخرہ
میں بیٹھے تو ادا ہو جائیں.
جی جی جی, ٹھیک ہے. جی کالز کی طرف بڑھتے ہیں.
مرکز الاولیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری, مدنی چینل کا بہت پیارا سلسلہ دار الافتاء, ماشاء اللہ عز و جل, علمی اور بہت معلوماتی سلسلہ ہے. اس سلسلے کے اندر میں مفتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ سجدہ تلاوت کیا بیٹھ کر کرنا چاہیے یا کھڑے ہو کر کرنا ضروری ہے, اور اذان نام اور سبحان نام رکھنا کیسا ہے, اس کی شرعی رہنمائی فرما دیجئے.
بہت شکریہ, اپنے حوصلہ افزائی بھی فرمائی اور ساتھ آپ نے 3 سوالات کیے, تو میں آپ کے سوالات کی طرف ہم بڑھتے ہیں. سجدہ تلاوت بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر؟
سنت طریقہ کار یہی ہے کہ کھڑے ہو کر تکبیر کہیں اور سجدے کے اندر چلے جائیں, اس سے سجدہ سنت کے مطابق ادا ہوگا. لیکن اگر کسی نے بیٹھ کر بھی سجدہ کر لیا تو چونکہ اصل سجدہ یہ لازم ہے تو سجدہ اس کا ادا ہو جائے گا.
دوسرا ان کا ہے کہ اذان اور سبحان نام رکھنا یہ کیسا ہے؟
سبحان نام رکھنے سے تو علماء نے منع فرمایا, عبد السبحان نام رکھے. اور دوسرا اذان اگرچہ کہ فی نفسی ہی نام رکھنا جائز ہے, لیکن چونکہ ہمارے یہاں پر جو اذان ہے وہ مخصوص اعلان کو کہا جاتا ہے, جو اذان نماز سے پہلے کیا جاتا ہے, تو لوگوں کو سمجھ آئے گا نہیں, تو بہتر یہ ہے کہ اس طرح کا نام یہ نہ رکھا جائے.
اچھا, بعض پھر نمازوں کے نام پر بھی رکھتے ہیں اور بچیوں کے بھی نام پر رکھتے ہیں, جیسے فجر ہے اور اس طرح کے, تو ان میں بھی کچھ احتیاط
نہیں رکھنا چاہیے, احتیاط برتنی چاہیے ایسے ناموں کے اندر, پھر لوگ بگاڑتے بھی ہیں, مذاق بھی بناتے ہیں اس کا, تو اس لیے بہتر ہے کہ اس طرح کے نام نہ رکھیں, نسبت والے نام رکھیں.
ٹھیک ہے. جی مزید کال.
اخلاق قطاری راولپنڈی سے بول رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ مقتدی امام صاحب کے ساتھ قاعدہ اولی میں ملے, جو ہی ملے اور فوراً امام صاحب کھڑے ہو گئے, تو کیا مقتدی پر التحیات پڑھنا ضروری ہے پوری؟
ٹھیک ہے. مزید
محمد محبوب بتاری جڑہ والا سے. مفتی صاحب سوال یہ ہے کہ جو بال پوائنٹرز ہوتی ہیں یہ لکھتے لکھتے جس وقت ختم ہو جاتی ہیں, اسکول کی بال پوائنٹرز ہو گئی یا آفس یا بینک وغیرہ کی, تو یہ جب یہ بال پوائنٹر ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت ایک صرف کھوکھا ہی بچ جاتا ہے, وہ کسی کام کے نہیں ہوتا, تو اس کھوکھے کو ہم کیا کریں؟ اس کا جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیر.
کیا کہیں گے یہ بال پوائنٹ کے کھوکھے کو کیا کہیں گے؟ انک ختم ہوگی تو اب یہ اس کام میں تو پورا ہو گیا.
دیکھیں اگر آپ کی ذاتی ہے اور آپ اس کو پھینکنا چاہتے ہیں تو چونکہ کوئی اسراف نہیں ہے, عام طور پہ پھینکا ہی اس کو جاتا ہے اور لہٰذا پھینک دیں گے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جیسے آپ نے کہا کہ بینک وغیرہ کی ہے یا کسی اور ادارے کی ہے تو وہ ان کا اپنا میٹر ہے, آپ کو اس میں کچھ دخل کرنے کی, دخل اندازی کرنے کی حاجت نہیں ہے. جیسی ہے ویسی ان کے پاس چھوڑ دیں, وہ اس کا جو چاہیں کریں.
ٹھیک ہے,
پھینکتے ہیں
بعض کا تو ہو سکتا ہے اس کی زیادہ
تعداد میں بیچ دیں اس کو, ان کا ایک سامان ہو سکتا ہے. تو اس لیے ہمیں اس کی حاجت نہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں. ہاں آپ کی ذاتی ہے اور وہ آپ پھینک دیتے ہیں تو اس کو ہم اسراف نہیں کہیں گے.
ٹھیک ہے. مقتدی کہتے ہیں قاعدہ اولا میں شریک ہوا اور ادھر سے امام نے اللہ اکبر کہتے ہوئے, تو آپ تشہد پڑھیں گے؟
جی بالکل, جب وہ شریک ہو گیا امام کے ساتھ تو اب اس کے اوپر لازم ہے کہ یہ تشہد پڑھ کر ہی کھڑا ہوگا, بغیر تشہد پڑھے نہیں کھڑا ہوگا.
ٹھیک ہے. اس میں کبھی کبھی آخری رکعت کے بارے میں بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جب قاعدہ اخیرہ ہے, اب قاعدہ اخیرہ میں ادھر سے مقتدی نیچے کی طرف آ رہا ہے بیٹھنے کے لیے اور ادھر سے امام نے سلام پھیر دیا, ابھی بیٹھا ہی نہیں, اور کافی لوگ اس میں غلطی بھی کر لیتے ہیں,
پھیر جاتے ہیں,
تو کیا کرنا چاہیے, کرنا کیا چاہیے؟ اب اس نے دیکھ ہی لیا اور نیچے آدھا کی جھکا تھا کہ سلام پھر گیا.
جب امام کے ساتھ قاعدہ اخیرہ کے اندر مشارکت ہوئی نہ, ملا ہی نہ, وہ اس کے بیٹھنے سے قبل ہی امام نے سلام پھیر دیا تو اس کی نماز ہی نہیں ہوئی, دوبارہ سے اس کو نماز پڑھنا ہوگی,
دوبارہ سے نیت بنائیں گے,
دوبارہ سے نیت باندھیں گے, کیونکہ نماز اس نے نیت کی تھی امام کے ساتھ پڑھنے کے لیے, امام اس کے شامل ہونے سے پہلے ہی سلام پھیر لیا, تو اب اس نے دوبارہ سے نیت کرنی ہے اور دوبارہ سے نماز یہ ادا کرنی ہے. تو بعض لوگ اب بیٹھنے لگتے ہیں, امام صاحب نے سلام پھیر لیا تو وہ کھڑے ہو جائیں گے, اور بعض بیٹھ جائیں گے پورے. تو جب سلام پھیر لیا تو اس کے بعد پھر آپ کو اس کی حاجت نہیں ہے, اب آپ نے دوبارہ سے نماز ادا کرنی ہے, جبکہ امام کے ساتھ آپ کو قعدہ اخیرہ کے اندر بالکل بھی ساتھ نہیں ملا.
ٹھیک ہے. اور اگر بیٹھیں اور ابھی پڑھا ہے التحیات للہ,
تو اب امام کے ساتھ مشارکت ہو گئی, امام کے ساتھ شامل ہو گیا, تو اس لیے اس کو وہ رکعت مل گئی, اب التحیات پوری کرے اور اس کے بعد کھڑے ہو کے اپنی بقایا نماز ادا کرے.
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, پیسے کے بدلے پیسے لیے اور دیے جائیں اور بڑھا کر لیے جائیں تو یہ سود میں شمار ہوتا ہے, تو یہ اکثر جو شادیوں پر باراتوں پر یہ جو دولہے کو نوٹوں کا ہار پہنایا جاتا ہے, جب بندہ نوٹوں کا ہار لینے جاتا ہے تو وہ 500 کے بدلے 600 لیتے ہیں, 1000 کے بدلے 1100 لیتے ہیں, تو یہ کاروبار میں شمار ہوگا یہ یا یہ ناجائز ہوگا؟
ٹھیک ہے. مزید
مفتی صاحب سے سوال یہ پوچھنا تھا, کسی کمپنی کی کچھ چیزیں کسی نے پہلے سے خرید رکھی ہوں کافی مقدار میں, اب اس چیز کا ریٹ تبدیل ہو گیا ہو, کچھ فرق لگ گیا ہو, جیسے 1720 روپے پہلے تھا اب اس کا 1920 روپے ریٹ ہو گیا ہے, تو اب کمپنی کی یہ نئی پرنٹ جو آ رہی ہے ریٹ لسٹ اس پیکنگ کے اوپر وہ 1920 آ رہی ہے, تو جس کے پاس پرانا مال پڑا ہے وہ اگر اسی کو ایسے بیچتا ہے تو کسٹمر اعتراض کرتا ہے یہ تو ریٹ کم لکھا ہوا ہے, کیا یہ از خود اسٹیکر بنا کر اس کے اوپر لگا سکتا ہے نئی ریٹ کا تاکہ منافع بھی زیادہ آ جائے اور کسی کو اعتراض بھی نہ ہو؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی پیسوں کے لین دین پر کہہ رہے ہیں کہ سود ہوتا ہے اگر اضافہ ہو, تو ہار خریدا ہے 500 کے نوٹ لگے ہوئے ہیں, 1000 کے نوٹ ہیں, ملتا 1200 کا ہے 1300 کا ہے, سود ہوگا؟
اس میں خود ہی انہوں نے بتا دیا کہ یہ ناجائز ہے, مطلقاً اسے ناجائز نہیں ہے. اس میں یہ ہے کہ جب آپ خرید و فروخت کر رہے ہیں نوٹ کے بدلے نوٹ کی, ایک تو ہوتا ہے سکے وغیرہ کے بدلے, وہ تو جدا گانا چیز ہے, نوٹ کے بدلے نوٹ خرید رہے ہیں, تو اس میں شرط یہ ہے کہ ایک ہی مجلس کے اندر یہ کام ہونا چاہیے, یعنی جس مجلس میں آپ پیسے دے رہے ہیں اسی مجلس میں سامنے والے سے جو بھی کڑک نوٹ لے رہے ہیں یا ہار لے رہے ہیں وہ اسی مجلس کے اندر ہو. تو جب آپ نے یہ ہار خریدا اور اس میں اسی وقت پیسے دیے اور اس نے آپ کو آگے سے ہار دے دیا, تو بھلے وہ مہنگا دیا آپ کو, اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے, ایسا کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے. اس میں تو ہار بھی یہ پورا ایک بنایا جاتا
ہے, محنت ہوتی ہے اس میں اور چیزیں بھی شامل ہوتی ہیں,
اور اگر صرف کڑک نوٹ جیسے آپ نے کہا تو یہ گڈیاں جو لی جاتی ہیں
یہ شرعی اعتبار سے اس کا حکم یہ ہے کہ ایک ہی مجلس میں اگر لی اور دی جاتی ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں,
ادھار نہ کریں. یہ
1100 روپے دیے مثال کے طور پر, 1000 کی گڈی اسے کڑک نوٹوں کی لے لی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. البتہ بعض اوقات قانوناً اس پر پابندی ہوتی ہے, اگر قانوناً پابندی ہوتی ہے پھر اس کا لحاظ رکھنا یہ ضروری ہوگا.
ٹھیک ہے. دوسرے بھائی پوچھ رہے ہیں کہ کمپنی کی چیزیں جو ہم نے پہلے سے ہی خرید لی ہیں, اب ریٹ بیچ میں بڑھ جاتا ہے, 1720 روپے اس کے اوپر لکھے ہوئے ہیں, اب کمپنی کا ریٹ 1920 ہو چکا ہے, کیا کریں ہم، اسٹیکر نیا لگا دیں یا ویسے ہی بڑھا دیں؟
دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیکر نیا لگائیں یا نہ لگائیں، چیز آپ کی ہے، آپ 1920 کی جگہ 2120 کی بیچیں، اگر آپ دھوکہ نہیں دیتے، ان سے کوئی غلط بیانی نہیں کرتے تو آپ کا بیچنا یہ جائز ہے، بھلے آپ نے 1720 کی خریدی ہو یا 1520 کی خریدی ہو، مہنگا بیچنے میں حرج نہیں ہے۔ البتہ اسٹیکر چپکائیں گے تو اب اسٹیکر کوئی آپ ایلفی سے تو ایسا جوڑ نہیں دیں گے کہ اس کو نکالنا ہی مشکل ہو جائے، سمپل سا ہوتا ہے، کوئی بھی اکھڑ لے گا تو نیچے اس کی اصل قیمت نکل آئے گی، تو وہ پھر آپ کو تہمتیں لگائے گا اور برا بھلا کہے گا کہ دیکھیں اس طرح کا انہوں نے فراڈ کیا ہوا ہے، تو اس کو کرنے سے گریز کریں۔ لیکن جو بھی چیز ہے وہ آپ کی چیز ہے، آپ دھوکہ دیے بغیر مہنگا اس کو بیچ سکتے ہیں،
اور اس میں ایسا کوئی جھوٹ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ خود ان کو بتائیں کہ میں نے بھی 1900 کے لیے،
یہ کسی طرح کی آپ غلط بیانی نہ کریں، دھوکہ اس میں نہ دیں، پھر ٹھیک ہے۔
یہ سوال ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ جو ہیں وہ بیمار تھیں، اللہ پاک انہیں شفا دے، تندرستی عطا فرمائے، 20,000 درود پاک اور 100 نوافل، یہ منت جو ہے وہ مانی ہے۔ اب جس میں یہ منت مانی گئی جس مرض سے چھٹکارے کے لیے، تو اس سے فائدہ ہو گیا، اب یہ کیسے پوری کریں، یا منت ابھی تک پوری نہیں کی ہے تو کیا کہیں گے آپ؟
دیکھیں ڈیٹیل نہیں بتائی، دونوں چیزیں وہ ہیں کہ جو شرعی منت کے اندر آ سکتی ہیں، کس طریقے سے منت مانی تھی کہ اتنے نوافل پڑھیں گی یا اتنے درود پاک پڑھیں گی، تو اگر واقعی شرعی منت مانی تھی کہ اس بیماری سے چھٹکارا ہو جائے تو اللہ کے لیے مجھ پر اتنے نفل پڑھنا ہے یا مجھے اتنے درود پاک پڑھنا ہے، تو چونکہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں شرعی منت ہو سکتی ہے، تو جو منت مانی تھی اسی کے مطابق پھر عمل کرنا ہوگا،
یعنی درود پاک کی بھی منت اور
جی نوافل کی بھی،
نوافل وغیرہ کی بھی منت۔ ٹھیک ہے، مزید کال۔
نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں تو یعنی کہ اتحیات جب جاتے ہیں، یعنی کہ دوسری رکعت ہم پوری کر لیتے ہیں تو ہمیں یاد نہیں رہتا، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، ایک تو وہ اس کا سجدہ صاحب ہوگا یعنی، اور دوسرا جب ہم عشاء کے وتر پڑھ رہے ہوتے ہیں تو عشاء کے وتر کی تیسری رکعت میں ہم دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے جاتے ہیں، تو اس کے لیے ارشاد فرما دیجیے کچھ۔
ٹھیک ہے جی، دعائے قنوت پڑھے بغیر رکوع میں چلے گئے، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہہ رہے ہیں کہ اتحیات ابھی پڑھنی تھی دو رکعت کے بعد لیکن کھڑے ہو گئے بھول کر، قاعدہ اولا چھوڑ دیا۔
جی قاعدہ اولا چھوٹ گیا اور بالکل سیدھے کھڑے ہو چکے ہیں تو اب لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، دونوں رکعتیں مزید مکمل کریں، یا اگر تین رکعت کی نماز ہے تو تیسری رکعت مکمل کریں اور آخر کے اندر سجدہ صاف کر لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔ دعائے قنوت اگر وہ رکوع کے اندر یاد آیا کہ دعائے قنوت نہیں پڑھی تو اب لوٹنے کی اجازت نہیں ہے، آخر میں سجدہ صاف کر لیں، نماز آپ کی ہو جائے گی۔
ٹھیک ہے، کہ ایک آیت سجدہ اگر دو بار پڑھ لیتے ہیں تو کیا پھر دو مرتبہ وہ سجدہ کرنا ہوگا، ایک آیت سجدہ جو ہے وہ؟
ٹھیک ہے، آیت سجدہ اگر ایک ہی آیت سجدہ ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پڑھی، مجلس تبدیل نہیں ہوئی، تو اس صورت میں ایک ہی آپ کے اوپر جو ہے وہ سجدہ لازم ہوگا، دو سجدے لازم نہیں ہوں۔
ٹھیک ہے، ایک ہی آیت کو بار بار بھی اگر
بار بار پڑھا تو ایک ہی سجدہ لازم،
اور آیتیں مختلف ہوئیں تو
پھر سجدے مختلف ہو جائیں،
سجدے پھر مختلف جتنی آیتیں جو ہیں وہ پڑھی۔ جی مزید کال۔
میرا سوال یہ ہے کہ جمعہ کے فرائض سے پہلے جو ہم سنتوں کی نیت کرتے ہیں اور جمعہ کے فرائض کے بعد جو ہم نوافل اور سنتیں پڑھتے ہیں، ان کی نیت جمعہ کی نماز کی نیت کر کے کرنی چاہیے یا نماز ظہر کی نیت سے ادا کرنی چاہیے؟
بہت اس میں لوگ پتہ نہیں کیوں ایک عرصے سے اس میں کنفیوز رہتے ہیں اور یہ نیت پوچھتے رہتے ہیں، اور کئی باقاعدہ ملتے ہیں کہتے ہیں کہ بھائی جمعے کی تو دو رکھتے ہی ہیں، اصل تو بقیہ 12 ظہر والی ہیں، تو ہم ظہر کی نیت کرتے ہیں، کیا کرنی چاہیے؟
جمعہ کا جو دن ہوتا ہے وہ جمعہ کی نماز کے لیے ہوتا ہے، اس دن ظہر نہیں ہے، جس کے اوپر جمعہ فرض ہے اس کے اوپر جمعہ فرض ہے، ظہر فرض نہیں ہے۔ یہ جو باقی رکعتیں ہوتی ہیں اس سے پہلے کی 4 سنتیں، بعد کی 4 سنتیں، اس کے بعد کی 2 سنتیں، اس کے بعد کی 2 نفل، یہ سارے جمعہ کے دن کے ہی کہلاتے ہیں، تو لہذا جو نیت ہوگی جمعہ سے پہلے کی 4 سنتوں کی، اس میں بھی آپ قبل جمعہ یعنی جمعہ سے پہلے کی نیت کریں گے، اور بعد کی جو 4 سنتیں ہیں اس میں جمعہ کے بعد کی، پھر 2 کی بھی جمعہ کے بعد کی، اور نفل کی بھی جمعہ کے بعد ہی کی نیت کریں گے، یعنی اس میں جمعہ کے دن کی ہی نیت ہوگی، اس میں ظہر کی نیت یہ نہیں کی جائے گی۔
یہ بولنا بھی پڑے گا کہ یہ جمعے کی نیتیں ہیں یا دل میں ہی رکھ کر پڑھ لیں؟
اصل میں دیکھیں جو نیت ہے وہ تو کسی نماز میں بھی منہ سے بولنا ضروری نہیں ہے، بہتر ہے اس کے ذریعے سے بندے کی نیت حاضر رہتی ہے، اگر جمعہ کے دن بھی دل کے اندر نیت موجود ہے کہ میں جمعے کی بعد کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں یا پہلے کی 4 سنتیں پڑھ رہا ہوں، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی جو ہے وہ سنتیں جمعہ ہی کی ادا ہوں گی۔
ٹھیک ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ صدقے کا گوشت یا انڈا وغیرہ یہ کسی کی چھت پر پھینک دیں, جو اس طرح کا گوشت لیتے ہیں, یا کچھ انڈے بھی بعض اوقات پھینکتے ہیں لوگ, تو اپنی چھت سے کسی دوسرے کی چھت پہ پھینک دیا,
کیا کیسے پھینک دیں؟ کسی کی چھت پہ آپ پھینک دیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی چھت خراب ہوگی,
اور اس کے علاوہ بھی اور چھت تو خراب ہوگی لیکن اس کا جو ذہن خراب ہو جائے گا کہ شاید یہ ہمارے اوپر کسی نے کچھ کر دیا ہو.
یہ بہت سارے معاملات ہوں گے, پھر پرندے اس کی چھت پر آئیں گے اور دیگر معاملات اس کے ساتھ ہو جائیں گے. اور ظاہر ہے کہ یہ بالکل غلط ہے کہ کسی کی چھت کے اوپر آپ چاہے انڈا پھینکیں, چاہے گوشت پھینکیں, چاہے چاول پھینکیں, کوئی بھی چیز پھینکنے کی اجازت نہیں ہے. چھت کسی کی خراب کرنے کی, دیوار کسی کی خراب کرنے کی, گھر کسی کا خراب کرنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے. ایسی چیزیں آپ اپنے گھر کی چھت پر ڈالیں, چھت نہیں ہے تو کھڑکی کے ساتھ کوئی چیز لگا کے اس میں کبوتروں کے لیے, چڑیوں کے لیے کچھ نہ کچھ رکھیں, باقی کسی اور کی چھت پہ یہ چیزیں ہرگز نہ پھینکیں.
ٹھیک ہے. دودھ کو کہتے ہیں کہ اللہ کا نور کہتے ہیں, یہ کیا کہنا ہے؟ یہ میاں والی سے ابراہیم صاحب سوال پوچھ رہے ہیں.
دیکھیں فی الوقت تو یاد نہیں ہے کہ اس کے
عام طور پہ لوگوں میں کچھ یا بڑوں میں اس طرح کی وہ
نور بمانا ہی کہ اگر فائدہ دیتا ہے دودھ اس لیے نور کہہ دیا جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن بہرحال ایسی کوئی بات نہیں پڑی نہیں ہے کہیں پر کہ ایسا کہا گیا ہو, اور بالخصوص اللہ پاک کی طرف نسبت اس کی نہ ہی کی جائے تو بہتر ہے, کیونکہ اس طرح کی کوئی بات پڑھنا یاد نہیں ہے. باقی ویسے ہی اگر اس کو نور کہہ دیتے ہیں تو نور کہنے میں حرج نہیں ہے.
ٹھیک ہے. مزید کال.
مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جائے.
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی مزید.
میرا سوال یہ ہے کہ عرش مولا یا کوئی یہ کیا چیز ہے؟
جی مفتی صاحب کیا کہیں گے ایسا وظیفہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو؟
مدنی پنسورے میں بھی اور فتاوی رضویہ شریف میں بھی درود پاک یہ موجود ہے. اس کو پڑھیں گے تو اس میں یہ ہوگا کہ زیارت کی بشارت موجود ہے کہ اسے زیارت ہوگی. لیکن امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں پر بڑی خوبصورت تنبیہ فرمائی ہے, اور یہ ارشاد فرمایا کہ درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی وجہ سے پڑھے, یعنی درود پاک کو بطور درود پاک پڑھے, کسی اور غرض اور مقصد کے لیے نہ پڑھے. پھر اللہ پاک کی رحمت جداگانہ ہے کہ وہ اس کی کوئی غرض ہے, کوئی مقصود ہے, اس کو پورا فرما دے. تو درود پاک جب بھی پڑھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کی وجہ سے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں. باقی پھر اس کے بعد ان کی مرضی ہے کہ وہ کرم فرما دیتے ہیں اور زیارت نصیب ہو جاتی ہے تو وہ ان کا کرم ہوگا.
ٹھیک ہے. ایک میسج ہے, یہ خاتون کی طرف سے, کہ والدین تو ہمارے وفات پا چکے ہیں اور ہمارا ایک آبائی گھر ہے گاؤں میں جو میرے چھوٹے بھائی نے اس کو توڑ دیا ہے اور اس کی اینٹیں ملبہ وغیرہ سب جو ہے وہ بیچ دیا, اور وہ شہر والے گھر سے ہم سے حصہ مانگتا ہے. شہر والا گھر ابھی ابو کے نام پر ہی ہے, تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ خیر وہ تو وراثت کا مسئلہ اس میں, لیکن کوئی اگر خلاصہ طور پر ان کے کہ ایک گھر ان کا وہ شہر میں ہے اور ایک گاؤں میں ہے, گاؤں والا جو گھر ہے وہ ٹوٹلی طور پر چھوٹے بھائی نے ہی توڑ پھوڑ کر اس کا ملبہ وغیرہ بیچ دیا ہے اور اسی کا اس پر قبضہ ہے, اور شہر والے گھر سے بھی وہ حصہ مانگتا ہے, تو کیا مشورہ دیں گے آپ ان کو؟
اب دیکھیں وہ کس اس نے کیسے بیچ دیا, سب کی رضامندی اس میں تھی, والد صاحب نے اس کو دیا ہوا تھا, کیا کیا ہوا تھا. تو بہرحال اگر والد صاحب نے اس کو نہیں دیا تھا, اس کے نام نہیں کیا تھا, یعنی اس کی ملک نہیں کر دیا تھا جیسے شرعی طور پہ ملک کرتے ہیں, تو اس کا اس کو بیچنا ہی درست نہیں تھا. اور پھر اس کے بعد مزید مطالبہ کرنا یہ اور ظلم پر ظلم ہے. لیکن اس کی ڈیٹیل, اس کی تفصیل ظاہر سی بات ہے کہ جب تک دونوں طرف کی باتوں کو بٹھا کے سن نہ لیا جائے اس وقت تک کوئی فائنل جواب اس میں نہیں ہو سکتا. جو ظاہر بتایا گیا اس کے مطابق ظاہر ہے کہ جو چھوٹا بھائی کر رہا ہے وہ غلط کر رہا ہے.
ٹھیک ہے. اور جتنا بھی ترکہ ہے جو بھی سب, چاہے شہر والا یا گاؤں والا, سب
تقسیم ہوگا,
پوری ڈیٹیل ہے اور اس کے مطابق آپ فتویٰ لے لیں. اور آپ کے سوال میں لکھا کہ آپ سمندری شہر سے ہیں, تو آپ کے قریب میں یا تھوڑا سا دوری کہہ لیں 50 کلومیٹر وہاں سے فیصل آباد ہے, وہاں پہ ہمارا دارالافتاء اہل سنت باقاعدہ یہ موجود ہے سوسا روڈ مدینہ ٹاؤن پر. آپ اگر یہ مسئلہ وہاں پر لے کے جاتے, کوشش کریں کہ یہ بھائی وغیرہ بھی وہاں پہ ساتھ جائیں اور اس طریقے سے اپنا پورا ایک مسئلہ ان کو لکھ کر آپ دیں, آپ کو تفصیلی طور پر اس کی رہنمائی ملے گی اور جس کا حق ہے اس تک اس کا حق پہنچ جائے. ایک بالشت بھی اگر کوئی کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کرتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اس کے گلے میں ساتوں زمینوں کے طوق پہنائے جائیں گے. الامان الحفیظ، کہ یہ کتنا سخت ترین عذاب ایک بالشت اگر کوئی کسی کا قبضے میں لیتا ہے اس کے بارے میں بیان کیا گیا، اور جو پورے پورے مکان، پوری پوری زمینیں، پورے پورے فلیٹ، پوری پوری دکانیں، بعض اوقات کئی طرح کی جائیدادیں ہیں جو ضبط کر دیتے ہیں، بعض اوقات یتیموں کا حق اس طرح ضبط کر کے ان تک وہ نہیں پہنچایا جاتا، انہیں نہیں دیا جاتا، تو ضرور اس معاملے میں شرعی رہنمائی دی جائے اور جو شریعت مطہرہ کا حکم ہو اس پر عمل کیا جائے، تاکہ ہم کسی کا حق نہ ماریں. اگر کسی کا حق اس طرح لیا بھی ہے، اللہ سے معافی بھی مانگیں، اس سے بھی معافی مانگیں، اور اس کا حق صاحب حق تک واپس وہ پہنچایا جائے. مزید ایک سوال ہے، یہ مجھ سب یہ بھی میں کے ذریعے موصول ہوا ہے، کہ بچے کو ماں دودھ جب پلاتی ہے تو اس میں بھی کیا وضو وغیرہ دوبارہ کرنا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں؟
بچے کو دودھ پلانے کی وجہ سے وضو نہیں ٹوٹتا، لہذا باوضو جس عورت نے اپنے بچے کو دودھ پلایا اس کا وضو باقی ہے، دوبارہ وضو کرنے کی اسے حاجت نہیں ہے.
ٹھیک ہے، مزید کون؟
فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس ٹائم اکثر لوگ آگے جماعت ہو رہی ہے، پیچھے لوگ سنتے ادا کر رہے ہوتے ہیں. اس کے بارے میں پوچھنا تھا کہ آیا یہ جائز ہے اس طرح، یا فرض پڑھ لینے چاہیے، یا سنتے ادا کرنے پہلے ضروری ہیں؟ دوسرا سوال یہ تھا کہ میں الیکٹریکل کا کام کرتا ہوں، تو دکاندار ایک چیز بیچتا ہے 500 میں، ہم اس سے خریدتے ہیں مطلب 470 پہ، تو کیا میں وہی چیز 470 میں خرید کے 500 میں آگے لگا کے دے سکتا ہوں؟
ٹھیک ہے جی، پہلا چلیں اس پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. جماعت اگر کھڑی ہو جائے تو اب سنتیں پڑھنا،
دیکھیں جب جماعت کھڑی ہو جائے تو پھر تو اس کے بعد برحال جو فجر کے علاوہ دیگر نمازیں ہیں ان کی سنتیں تو نہیں پڑھیں گے. آپ نماز کے اندر شامل ہو جائیں، فرض پڑھیں، اور پھر اس کے بعد جو ظہر کی مثال کے طور پر آپ کی 4 سنتیں رہ گئی تھیں، وہ آپ ظہر کی 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد ان 4 سنتوں کو ادا کر لیں. اچھا، اس میں کچھ اور باتیں بھی ہیں. پہلے میں فجر کی نماز کا مسئلہ عرض کر دوں کہ فجر مثال کے طور پر آپ مسجد میں آئے، جماعت کھڑی ہو چکی ہے اور آپ نے ابھی سنتیں نہیں پڑھی، تو اس میں یہ اتنا ہے کہ اگر آپ کو اس بات کی بھی امید ہے کہ قائد اخیرہ کے اندر بھی، یعنی امام کے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے آپ جماعت کے اندر شامل ہو جائیں گے، تو پہلے سنتیں پڑھیں پھر اس کے بعد جماعت کے اندر شامل ہوں. اور اگر اس بات کا اندیشہ ہے کہ آپ سنتیں پڑھنے لگیں گے تو جماعت نکل جائے گی، امام صاحب سلام پھیر لیں گے، تو پھر آپ نماز میں شامل ہو جائیں. جب سورت طلوع ہو جائے اور اس کے بعد 20 منٹ گزر جائیں تو اب بہتر یہ ہے کہ یہ 2 رکعتیں آپ جو سنتیں چھوٹ گئی تھی فجر کی وہ ادا کر لیں.
اور انہوں نے فجر کا ہی پوچھا ہے، یہ سوال میں انہوں نے مینشن کیا تھا.
صحیح، فجر کا بھی ہے، تو اس میں اس بات کا لحاظ رکھیں کہ آپ یہ سنتیں دور پڑھیں، یعنی اگر پورشن بنے ہوئے ہیں تو پھر آپ پچھلے پورشن کے اندر یہ نماز ادا کریں، اگر پورشن نہیں بنے ہوئے تو بھی امام سے جتنا دور پڑھ سکتے ہیں اتنا دور یہ سنت فجر آپ ادا کریں. اب یہاں پر اس بات کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے کہ ابھی جماعت کھڑی نہیں ہوئی، لیکن جماعت کھڑی ہونے میں مثال کے طور پر 2 منٹ باقی ہیں، اور بہت سے لوگ یہ آتے ہیں کہ اب مثال کے طور پر انہوں نے فجر کی سنتیں پڑھنی ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ 2 منٹ کے اندر نہیں پڑھ سکتے، ان کو 3-4 منٹ لگیں گے، اور ظاہر ہے کہ ان کا انتظار تو کیا نہیں جائے گا. اب یہ لوگ پہلی صف کے اندر یا دوسری صف کے اندر سنتیں شروع کر دیتے ہیں، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جماعت کھڑی ہو جاتی ہے اور ان کی سنتیں یہ چل رہی ہوتی ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طرح دیگر نمازوں کا جو معاملہ ہے کہ اب ظہر کا مثال کے طور پہ وقت 3 منٹ باقی ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ یہ 4 رکعتیں نہیں پڑھ سکیں گے، تو آپ اس یا 4 منٹ باقی ہیں، 5 منٹ باقی ہیں، آپ کو اندیشہ ہے اس بات کا کہ آپ یہ رکعتیں نہیں پڑھ سکیں گے، تو وہاں شروع نہ کریں، آپ پیچھے کسی مقام پہ شروع کریں تاکہ جماعت کے اندر ڈسٹربینس نہ ہو، جماعت کے اندر پریشانی کس طرح کی کھڑی نہ ہو. بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ بالکل پہلی صف کے اندر آ کے سنتیں شروع کر دیں گے، نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ صفے بنانے کے اندر مشکل پیش آ جاتی ہے. تو یا تو پہلے آ جائیں، پہلے آ کے آپ سکون کے ساتھ آگے سنتیں ادا کر لیں، ورنہ یہ کہ اگر آپ لیٹ آئے ہیں تو پھر سنتیں آپ پیچھے ادا کریں تاکہ کسی طرح کی پریشانی جماعت کے اندر نہ ہو.
ٹھیک ہے، کچھ ستون پلر اس طرح کی آڑ بھی رکھیں، کوئی سترا وغیرہ، وہ بھی اس کا بھی خیال کیا جائے. دوسرا سوال ان کا یہ ہے کہ اب یہ کئی، بلکہ انہوں نے تو سوال کیا یہ، لیکن اس طرح کے کئی افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو یا تو الیکٹریشن ہیں یا پلمبر ہیں، جو اس طرح کے کام کر رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے کہا 470 روپے کی وہ چیز ہمیں ملی، لیکن عام 500 کی ہی ملتی ہے، ہم نے جا کے وہاں فٹ کرنی ہوتی، تو ہم اس کے 500 چارج کر سکتے ہیں جبکہ ملی ہمیں 470 کی؟
دیکھیں یہ جو جس طرح کا بتا رہے ہیں اپنا کام، یہ کوئی ٹھیکے والا کام نہیں لگتا، ٹھیک ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے چیز لانی ہے اس چیز کے پیسے لینے ہیں، اور اپنی جو انہوں نے لگانی ہے اس کے پیسے لینے ہیں. تو اب یہ دھوکہ دہی ہو جائے گی کہ آپ کہیں کہ بھائی یہ چیز میں 500 کے لیے 500 اس کے ہو گئے، 100 روپے میری مزدوری ہو گئی، 600 روپے دے دیں. یہ جائز نہیں ہے. ایک ہوتا ہے ٹھیکے کا کام ہوتا ہے کہ بھائی آپ ہمیں ٹھیکہ دے دیں، اب یہ چیز اس طرح کی ہم آپ کو لگا کے دے دیں گے، پھر وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ چیز کتنے کی آتی ہے. تو اس میں پھر ٹھیک ہے، آپ ٹھیکے پہ جو چیز لیں گے تو پھر وہ میٹیریل ڈالنا سارا آپ کی ذمہ داری ہوتی ہے، وہ آپ کی ملکیت ہوتی ہے،
ٹھیک ہے.
تو اس میں پھر آپ جتنے کی چاہے چیز جو ہے وہ لے کر آئیں گے وہ آپ کی ہوگی،
ٹھیک.
لیکن عام طور پہ ایسا جو چھوٹا موٹا اس طرح کا کام کرتے ہیں
وہ ایسا نہیں ہوتا،
ایسا ہوتا.
بلکہ یہ ان کو بتاتے بھی ہیں کہ آپ بھی لے کے آ جائیں 500 کی ہی ملے گی،
جی.
لیکن ان کی چونکہ دکانداروں کے ساتھ ایسی سیٹنگ ہوتی ہے کہ وہ ڈسکاؤنٹ ان کو دے دیتے ہیں، تو یہ ڈسکاؤنٹ یوں آپ نہیں لے سکتے. اس طرح کے اور بھی کئی لوگ مارکیٹ میں رہتے ہیں یا جاتے آتے ہیں، ان کو کوئی کہتا ہے کہ بھائی ہماری طرف سے یہ چیز لے کے آ جانا، مفتی صاحب ان کو کیا کہیں گے؟ آپ پتہ ہے یہ مارکیٹ ہی جا رہا ہے، تو کہتے ہیں یار وہ میرے لیے بھی یہ کاپی لے کے آ جانا، کتاب لے کے آ جانا، دیگر کوئی ایسی الیکٹرانک کا کوئی بھی سامان ہے. تو یہ بھی کیا ان کو مارکیٹ ریٹ یا کچھ اوپر رکھ سکتے ہیں ان پہ؟
ظاہر ہے کہ جب یا تو یہ ہوتا نا کہ ٹھیک ہے میں آنے جانے کے پیسے لوں گا یا چیز لا دوں گا آپ کو اور اتنے پیسے لوں گا، تو پھر لے سکتے ہیں.
ایسا تو بولتے بھی نہیں ہیں، ان کو پتہ ہے کہ
ظاہر ہے کہ پھر لینے والے کو پتہ ہے کہ جا رہا ہے تو یہ ویسے ہی مجھے لا دے گا، اب یہ اس کے اندر پیسے رکھ لے تو اس طرح کرنا درست نہیں ہوگا،
ٹھیک ہے. ناظرین آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا، اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دیجیے گا.
جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہے ہم کو رب سے